بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. باب الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة. یہ ہمارا ریاض الصالحین کا عنوان نمبر 20 ہے، باب الدلالة على خیر، کسی کو اچھی بات بتانا، اچھا راستہ دکھانا، اور والدعاء إلى هدى، کسی کو اچھی چیز کی طرف اور اچھے کام کی جانب دعوت دینا، او ضلالتن، یا کسی برے کام کی دعوت دینا. گویا اس عنوان کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے ذمے یہ بھی ذمہ داری ڈالی گئی ہے ایک امتی ہونے کی حیثیت سے کہ دوسروں کو جس طرح انسان خود صحیح کام کرتا ہے، صحیح کام پر عمل کرنے کا حکم ہے، برائی سے بچنے کا حکم ہے، اسی طرح دوسروں کو بھی، دوسروں تک بھی یہ بات پہنچانی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک نبوت کا سلسلہ بند ہے، تو امت کے ذمے یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ ہر فرد کے ذمے یہ ذمہ داری ہے کہ دیکھو، جو اچھی بات ہے خود عمل کرتے ہو تو اس کے ساتھ ساتھ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرو. پیچھے والا عنوان اور یہ عنوان مختلف ہے. پیچھے جو عنوان تھا اس میں یہ تھا کہ کوئی نیا طریقہ جاری کرتا ہے، کسی کو کہنے نہ کہنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک شخص اپنے لیے کوئی نیا طریقہ شروع کرتا ہے، دوسروں نے دیکھا اور وہ بھی اس طریقے پر لگ گئے. ایک شخص نے کوئی برائی کی جگہ کھولی، شراب خانہ کھول دیا، وہ مر گیا، کسی کو دعوت نہیں دی لیکن برا کام جاری کر کے چلا گیا. ایک شخص نے مسجد یا مدرسہ بنایا اور وہ کام شروع کر دیا، اب دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. وہ پیچھے والا عنوان تھا. یہ عنوان اس سے مختلف ہے. یہ عنوان یہ ہے کہ کسی کو اچھی بات کا حکم دینا، اچھائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا، یہ اس عنوان کا. اگرچہ بعض چیزوں میں دونوں میں مشترک بھی باتیں ہیں لیکن ہے الگ الگ عنوان. تو اس عنوان میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، جب کسی کو اچھی بات کا حکم دیا جائے تو دینے، حکم دینے والے کو یا بتانے والے کو کیا طریقہ اختیار کرنا ہے، نمبر ایک، اور جب وہ سامنے والا اس پر عمل کر لے گا تو اس کہنے والے کو کیا فضیلت حاصل ہوگی، اور اگر کوئی برا کام ہے، برا کام کی طرف لوگوں کو بلایا اور سامنے والے نے عمل کر لیا تو اس پر، اس کہنے والے کا کیا، پر کیا وبال ہوگا، کیا سزا ہوگی، کیا اس پر وعید ہے، ان باتوں کا تذکرہ یہاں پر کیا جائے گا. سب سے پہلے تو آیت پیش کی. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا ارشاد ہے، وَدْعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے رب کی جانب دعوت دیتے رہیے. قرآن کریم کی مختصر ترین سورت ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ سورت ہے. سورہ انا اعطیناک الکوثر ہے، سورہ اخلاص ہے. یہ وہ سورہ عصر میں چار اہم کام بیان کیے گئے ہیں. کامیاب ہونے والا انسان کون ہے؟ آمنوا. نمبر دو، عامل الصالحات، نیک اعمال کریں. اور تیسرا، چوتھا کام جو ہے، تواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق بات اور اچھی بات کی ترغیب دیتے رہیں، تاکید کرتے رہیں. وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو تاکید کرتے رہیں صبر کی، دین پر جمے رہنے کی، اچھی باتوں کا حکم دینا، برائیوں سے رکنا. تو کامیابی کے لیے یہ شرط ہے، یہ بنیاد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، وَدْعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب کی جانب دعوت دیتے رہیے. وقال تعالى، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی جانب آپ دعوت دیتے رہیے، پیچھے تو صرف حکم تھا ادعو الی ربک، اور یہ بات آ چکی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امت بھی اس حکم کی پابند ہے، امت پر بھی یہ حکم آ گیا ہے. یہ دوسری آیت جو ہے اس میں ہے ادعو الی سبیل ربک، اللہ کے راستے کی جانب اور صحیح کاموں کی طرف، صحیح اعمال اور صحیح عقائد اور اچھی باتوں کی جانب لوگوں کو بلائیے، لیکن بلانے میں طریقہ کیا ہو؟ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اس بات کا خیال رکھنا ہے. یہ تو آج کل بھی جو علاج وغیرہ کے مختلف سلسلے ہیں، بچپن سے یہی سلسلہ ہوتا ہے کہ اس میں حکمت اور موعظۃ حسنہ کا خیال ہے. یہ صرف میں جسمانی علاج کی بات کر رہا ہوں، اگرچہ یہاں پر تو روحانی علاج کی بات چل رہی ہے. جسمانی علاج میں بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے، چھوٹا بچہ ڈاکٹر سے ڈرتا ہے، تو ڈاکٹر اس کو کچھ نہ کچھ کھیل وغیرہ کے ذریعے سے اس طرح مصروف کر کے اس کا چیک بھی کر لیتا ہے، بتی دکھاتا ہے اور اچھا ٹھیک ہے اس کا ٹیمپریچر بھی چیک کر لیتا ہے. یہ ہے ڈاکٹروں کا طریقہ. دوائی دینی ہے تو دوائی کیا ہوتی ہے؟ بچوں کی بچپن سے جو دوائی شروع ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ ذائقہ اچھا کرنے کے لیے اس کے فلیور ہوتے ہیں الگ الگ، اس کو میٹھا بنایا جاتا ہے، اس میں چینی ڈالی جاتی ہے، یہ مختلف چیزیں ملا کر تاکہ بچہ اس کو لے لے. پھر بھی بچے نہیں لیتے، بعض بچے وہ بھی نہیں لیتے، تو ان کے لیے گول ٹیبلٹ کی شکل میں اس طرح کہ وہ اس کو کینڈی سمجھ کر منہ میں رکھ لیں اور اس کو کھا لیں، اس طریقے کی دوائی بھی بن جاتی ہیں. یہ باتیں ہمیں کیا سکھا رہی ہیں کہ دیکھو جسمانی علاج کے لیے، اچھا چلو وہ تو بچہ ہے، بڑا ہونے کے بعد بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں کڑوی دوائی نہیں استعمال کرتے، حکیمی دوائی نہیں استعمال کرتے کہ نہیں منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے. تو کیا کیا حکیموں نے؟ بھی کچھ اس طرح کی مختلف قسم کی دوائیاں بنائیں، اور دوسری دوائیاں تو ہیں ایسی کہ اس میں ایسی کوٹنگ کی ہوئی ہوتی ہے، اندر کا انسان چکھے تو چکھ نہیں سکتا، اور باہر کی کوٹنگ میٹھی ہوتی ہے، منہ میں جانے کے بعد پتہ بھی نہیں چلتا، اطمینان سے اندر اتر گئی، اندر جا کر وہ پگھلے گی. اس کے نقصانات جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن بہرحال کھانے والے کو تو کم از کم منہ کا ذائقہ خراب نہیں ہوتا. یہ چیز ہے، انسان یہ چاہتا ہے. نقصانات ہوتے رہے انسان کو اس سے اتنی اس کی طرف توجہ بھی نہیں دیتا، منہ کا ذائقہ خراب نہیں ہونا چاہیے. جب یہ باتیں ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنا کمزور ہے. انسان صحیح چیز حاصل کرنے کے لیے بھی اپنی راحت اور آسانی چاہتا ہے. تو دین کے معاملے میں بھی ہمیں، جب ظاہر ہے کہ انسان اپنے جسم کی فکر زیادہ کرتا ہے، جب جسم کی فکر کی وجہ سے بھی انسان کی جسمانی بیماری کے باوجود انسان اگر اس طرح بیماریاں علاج وغیرہ استعمال کرنے میں کوتاہی کرتا ہے، تو دین کے معاملے میں کتنے لوگ ہیں جو بیچارے آگے بڑھتے ہیں. تو دین کے سلسلے میں بھی کہا گیا، دیکھو حکمت اور موعظۃ حسنہ کا خیال رکھو، اچھی بات کہو لیکن اچھے انداز سے کہو. یہ جو ہم نے مشہور کر دیا ہے کہ نہیں دی کہ قل الحق و ان کان مر، حق بات کہو چاہے کڑوی ہو، اور حق بات کڑوی ہوتی ہے. کیوں کڑوی ہوتی ہے؟ کہنے والا کڑوا ہے یا کہنے والے کا طریقہ کڑوا ہے؟ حق بات کڑوی نہیں ہے، یہ کہنے والے کا طریقہ ہے. اسی کو اچھے انداز میں کہہ لیں. کسی بچے کو کوئی بات سمجھانی ہے، ذرا سا اس کو سینے سے لگا کر بات کر لیں، ذرا اس کو ذرا سا ہاتھ پکڑ کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کس طرح تعلیم دیا کرتے تھے، حالانکہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے، ہاتھ پکڑا، فرمایا دیکھو مجھے تم سے بڑی محبت ہے، میں تم سے تعلق رکھتا ہوں، دیکھو ایک بات یہ دعا پڑھ لیا کرو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو تعلیم دی، یہ ہے حکمت. موعظۃ حسنہ، اچھا طریقہ انسان اختیار کرے. ایک عجیب واقعہ پیش آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ایک نوجوان ہیں، یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے. عجیب بات ہے، صحابہ پریشان ہو گئے. ظاہر ہے ناراضگی کی بات تھی کہ ایک حرام کام ہے، اجازت مانگ رہے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کچھ تو شرم آتی، ایسا کام ایسے الفاظ انسان زبان سے کیسے ادا کر سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دیکھ لیا ہوگا صحابہ کے آثار، چہروں پر کیا رنگ بدل رہا ہے، اپنے پاس بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی حکمت اور موعظت حسنہ۔ اب اگر اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کا اظہار فرماتے تو اس طریقے سے بات سمجھ میں نہ آتی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انداز اختیار فرمایا، امت کو تعلیم دے دی کہ دیکھو مقصد یہ نہ ہو کہ ہمیں اپنا غصہ نکالنا ہے، مقصد یہ نہ ہو کہ ہمیں اپنی ذمہ داری کہنی بس زبان سے ادا کر دیا اور ذمہ داری پوری کر لینی۔ قرآن نے ذمہ داری دی ہے، دعوت کی ذمہ داری دی ہے، لیکن بالحکمت والموعظۃ الحسنہ کی ذمہ داری دی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کہہ دیا تو ہم نے ذمہ داری پوری کر لی، اچھے طریقے سے کہنے کی ذمہ داری ہے، منوانا ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھنی ہے، کسی سے بات منوانا ہمارے ذمہ نہیں ہے، اچھے انداز سے کوشش کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو قریب بلایا اور اس سے پوچھا کہ دیکھو ایک بات بتاؤ، تم مجھ سے جو اجازت طلب کر رہے ہو، اگر کوئی یہی کام تمہاری امی کے ساتھ کرنا چاہے تو تمہارا کیا خیال ہے، تمہیں اچھا لگے گا؟ نہیں نہیں بالکل نہیں۔ اچھا تمہاری بیوی کے ساتھ؟ نہیں بالکل نہیں۔ تمہاری بہن کے ساتھ؟ نہیں بالکل نہیں۔ تمہاری بیٹی کے ساتھ؟ نہیں کسی صورت میں نہیں۔ مختلف مثالیں دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ دیکھو تم جس کے ساتھ بھی یہ کام کرو گے، وہ کسی کی ماں ہوگی یا بہن ہوگی یا بیٹی ہوگی، بہن ہوگی، کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا سلسلہ۔ اگر تم اپنے کسی کے عورت کے لیے، اپنے گھر کے کسی عورت سے یہ بات پسند نہیں کرتے، تو کسی اور کے لیے کیوں ایسی بات پسند کرتے ہو؟ کیا اس کے دل پہ چوٹ نہیں لگے گی جو تمہارے دل پہ چوٹ لگ سکتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بات سمجھ میں آ گئی، بات سمجھ میں آ گئی یا رسول اللہ، اب آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میرے دل سے اس کا خیال نکل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا، دعا فرمائی، بس وہ کیا تھا پھر، ان کی زندگی بدل گئی۔ تو یہ ہے حکمت والموعظۃ الحسنہ۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز بہت ہی کم ہو چکی ہے۔ اب دعوت کا کام تو ہوتا ہے، لیکن دعوت کے کام میں حکمت والموعظۃ الحسنہ جو ہے یہ بہت ہی کم، بہت ہی کہیں کہیں مل جائے گا تو مل جائے گا، بہت ہی کم ہے۔ اب اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، بعضوں کے اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ہمارے کسی بڑے کو دیکھا، ہمارے اکابر کے واقعات پڑھے، ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں، ہمارے بعض اکابر کا یہ حال تھا اور ان کے بارے میں یہ ان کا ایک کمال بیان کیا جاتا ہے، اور واقعی کمال تھا کہ کوئی موقع چھوڑتے نہیں تھے، جہاں کوئی موقع ملا کسی کو دعوت کا کام، بات پہنچانے کا، وہ ضرور پہنچا دیتے تھے۔ یہ ان کی ایک خوبی ہے۔ اب ہم نے کیا کیا، وہ الفاظ پڑھ لیے، کتابوں میں وہ واقعہ پڑھ لیا، کسی کی زبان سے سن لیا، ہم نے ہم بھی یہی کریں گے، ہم بھی یہی کریں گے۔ اب کیا کیا، کوئی موقع آیا، کھانا کھانے بیٹھے ہیں، وہی دعوت والا کام، کسی سے کوئی آپس میں لوگ باتیں کر رہے ہیں، وہاں پہنچ گئے، ان کے درمیان بیٹھ گئے، وہ دعوت والا کام۔ نتیجہ کیا نکلا کہ لوگ ہم سے چڑھنا شروع ہو گئے، دعوت کے کام سے چڑھنا شروع ہو گئے۔ یہ ہماری جہالت ہے، ہماری غلطی ہے کہ ہم نے ان اکابر کے واقعے کو دیکھ کر ہم نے سوچا کہ بس ہم بھی یہ کریں گے۔ انہوں نے اس کے لیے رات کو کتنی دعائیں مانگی تھیں، انہوں نے اس کام میں قوت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے کتنے آنسو بہائے تھے، کتنی عبادات کی تھی، تب جا کر انہوں نے وہ کام کیا تھا۔ لوگ ان کی باتوں کو اہمیت دیتے تھے اور ان کی باتوں کا اچھا اثر لیتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے بس ویسے ہی یہ کام شروع کر دیا، تو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا صورتحال ہے اور کون یہ بات کہہ رہا ہے، یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کون یہ بات کہہ رہا ہے۔ کہنے والے کا بھی ایک حیثیت ہوتی ہے، ایک مقام ہوتا ہے، ہر شخص وہی شروع کر دے۔ ایک بزرگ تھے، ان کے یہاں سختی بہت تھی، سختی بہت تھی، جو آیا اس کو ڈانٹ وغیرہ، اور واقعی لوگ اس ڈانٹ کو قبول کرتے تھے اور اس سے ان کی اصلاح ہوتی تھی، وہ اپنے آپ کو درست کرتے تھے۔ کسی نے ان کا حال دیکھ لیا، اچھا میں تو ان کی طرح کروں گا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ جس کا یہ مقام نہیں ہے، جس کو کہتے ہیں کوا چلا، ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا۔ تو بہرحال ہم اپنی حیثیت میں رہیں، اپنے اوقات میں رہیں، اور ہمیں وہ طریقہ اختیار کرنا، ہر شخص کو دیکھ کر اب ان کا طریقہ فوراً اختیار نہ کر لیا جائے، ان کے اعمال، ان کے حالات، ان کی حیثیت ہے، ہمیں تو یہ ہے کہ بہرحال حکمت اور موعظت حسنہ اس کا خیال رکھیں۔ یہ چیز خیر بہت عنوان طویل ہے، تو کہ حکمت اور موعظت حسنہ، میں صرف باہر کی بات نہیں کر رہا، گھر کے افراد میں بھی، گھر کے افراد میں والدین پر ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی اولاد کو اپنے سے قریب رکھیں، اپنی اولاد سے تعلق پیدا کریں۔ وہ ہمارے والدین ہوا کرتے تھے، ان کے جو طریقہ ہوا کرتا تھا، میرا مقصد ہے کہ ہمارے والدین کا طریقہ ہوا کرتا تھا اور اب بھی ہوتا ہے پرانوں کا اور بڑوں کا، کہ ایک خاص انداز ہوتا ہے، ایک خاص ہمارا ان کے ساتھ ایک ادب کا ایک رشتہ ہوتا ہے، ایک خاص ان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ اب وہ سلسلہ نہیں رہا، اب وہ سلسلہ جہاں ہے تو بچے والدین سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں، عموماً ایسا ہوتا ہے، سب کی بات نہیں کر رہا، بچے والدین سے کٹ جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، نہیں نہیں ان کی سوچ ہی الگ ہے، تو پرانی سوچ کے، ان کو پتہ ہی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے حالات مختلف ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے۔ اب بچوں کے اپنے رشتے، اپنے تعلقات، اپنی دوستیاں، جو ضرورت ہوگی، جو تکلیف ہوگی دوستوں سے بتائیں گے، والدین کو بتانے کا فائدہ نہیں، وہ تو ہماری بات کو کوئی ان کی بات ہمارے بات کی کوئی حیثیت ہی نہیں ان کے پاس، معاملہ ہی ختم ہو گیا، رشتہ ہی ختم ہو گیا۔ ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے والدین نے کیا کیا تھا، ہم دیکھیں اب وقت کا کیا تقاضا ہے۔ اسلام میں رہتے ہوئے، ظاہر دین پر رہتے ہوئے اور دینداری پر رہتے ہوئے، سنتوں اور احادیث کو دیکھتے ہوئے، لیکن ہمیں صرف اپنے بڑوں کے رواج کو اور طریقوں کو نہیں دیکھنا، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اب حالات کا کیا تقاضا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کسی نے بہت اچھی بات کہی، بعض لوگ بہت ریسرچ کرتے ہیں ان چیزوں پہ، کسی نے بہت اچھی بات کہی، ہمارے بڑوں کا حال، جن میں ہم میں سے بھی اکثر بہت سے شامل ہیں جو ابھی سے کچھ پرانے دور میں رہے تھے، جنہوں نے جوانی اور بچپن اپنا کچھ پرانے دور میں گزارا، اس لیے کہ اب سے 20-25 سال پہلے تو ایسا لگتا ہے کہ بہت خیر کا زمانہ تھا، حالات تو اب بہت تیزی سے بدل گئے ہیں اور بدلتے جا رہے ہیں بہت تیزی سے۔ تو اب بچوں کا حال کیا ہے، ان میں بہت سی ایسی غلط فہمیاں عام ہو چکی ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو درست کرنا اور صحیح راستے پر لانا مشکل ہے، اس لیے کہ وہ ایک بنیادی چیزیں ان میں غلط ہو چکی ہیں۔ ایک بڑی بنیادی چیز یہ ہے، ایک بڑی بنیادی چیز یہ ہے کہ آج کل عام، چونکہ سوشل میڈیا عام ہے، تو اس کے ذریعے سے جو ان کو مختلف معلومات ملتی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ علم ہے، حالانکہ وہ علم نہیں ہے، وہ صرف ایک ادھر ادھر کی معلومات ہیں۔ یہ بات پتہ چل گئی، یہ بات پتہ چل گئی، یہ بات پتہ چل گئی، کتنی باتیں معلوم ہوتی ہیں، الگ الگ گروپس ہوتے ہیں، مختلف لوگ مختلف باتیں بتاتے ہیں، یہ علم نہیں ہے، یہ معلومات کا مجموعہ ہے، ہو سکتا ہے ان ہزار میں سے شاید ایک بات کام کی نکل آئے۔ اور پہلے ہم علم حاصل کرتے تھے استادوں سے، کتابوں سے، وہ علم ہوتا تھا، اور وہ علم وہ ہوتا تھا جو ہمیں پڑھایا جاتا تھا اور اس کے مطابق عمل کیا جاتا تھا، سکھایا جاتا تھا، اور ہماری زندگی میں اس کا اثر ظاہر ہوتا تھا، وہ علم ہوتا تھا، اور اب ہوتی ہیں معلومات، اب وہ اصطلاح ہی بدل گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب انسانوں سے جڑنے کی بجائے مشینوں سے جڑا ہوا ہے، مشینوں سے جڑا ہوا ہے، اور اسی کو یہ سمجھتا ہے کہ ہماری رشتہ داریاں ہیں اور تعلقات ہیں، یہ تعلقات نہیں ہیں، یہ صرف یہ رشتہ، یہ الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے صرف کسی کا نام بڑھا دیا، کسی کا نام ڈیلیٹ کر دیا، بس یہی ہے۔ رشتہ داریاں اور تعلقات وہ ہوتے ہیں جو آپس کے ملاقات اور آپس میں اٹھنے بیٹھنے، ایک دوسرے کو پہچاننے، ان چیزوں سے حاصل ہوتی ہیں، جو گہرا اور قوی ہوتا ہے رشتہ، یہ تعلقات ہوتے ہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ نہیں ٹھیک ہے، ہم تو سب کے ساتھ سلام کلام کر لیتے ہیں، ہمارا وہ گروپ ہے تو اس میں ہم سلام کر لیتے ہیں، وہاں سے کوئی خیر خیریت معلوم کر لیتے ہیں، ہم جواب دے دیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں، یہ تعلق نبھانا نہیں ہے، یہ بلکہ ایک دوسرے کو پہچانا بھی نہیں ہے، جب چاہے کچھ برا چیز بری لگی تو اس کو توڑ بھی دیا، ڈیلیٹ کر دیا تو ختم ہو گیا۔ رشتہ داریاں اتنی آسانی سے جڑتی اور ٹوٹتی نہیں ہیں، بلکہ اس میں تو ایک قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، ایک دوسرے کی مزاج کا پہچان ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اب حالات بالکل، لوگ اصل حقیقت جو ہے وہ بھول رہے ہیں کہ حقیقت کیا تھی، صرف کنیکشن ہے اور آپس میں کنیکشن تو رہتا ہے، لیکن وہ جو تعلق ہے وہ تعلق نہیں رہتا، نہ اپنے بڑوں سے، نہ اپنے گھر کے افراد سے، بلکہ انسانوں سے بھی تعلق ختم نہیں رہتا، وہ اپنے انسان صرف مشینوں میں۔ 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک پوری دنیا سے جڑا ہوا ہے، لیکن سامنے بیٹھے ہوئے شخص سے جڑا ہوا نہیں ہے، اس لیے کہ اپنے فون پہ ہے۔ اب حالات بدل چکے ہیں۔ بہرحال ہمیں ضرورت ہے ان چیزوں کو درست کرنے کی، لیکن درست کب ہوں گی؟ یعنی کہ ہم ڈانٹتے رہیں ڈانٹتے رہیں ڈانٹتے رہیں؟ نہیں، بلکہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ جیسے ڈاکٹروں نے یہ نہیں کہا کہ اگر دوائی نہیں لینی تو نہ لو، یہ کڑوی دوائی ہے لینی پڑے گی، علاج کرنا نہیں کرنا تو نہ کرو، دوائیوں کو میٹھا کر کے دیا، اس کی کوٹنگ کر کے دی۔ ہم بھی دوسرے طریقے سے کوٹنگ کر کے اچھے طریقے سے بات سمجھائیں۔ ٹھیک ہے، بعض باتیں وہ ہوں گی جس میں پورا فائدہ نہیں ہوگا، چلو ٹھیک ہے ابھی کچھ تو فائدہ ہوگا، آگے دوسرا ایک ایک سٹیپ کر کے آگے بڑھائیں گے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ تو حکمت، کس موقع پر بات کرنی ہے، کس انداز سے بات کرنی ہے، اور بات کرنے کا انداز اچھا ہو، کس موقع پر کہنا ہے یہ بھی خیال رکھنا ہے، ابھی کہنا ہے یا بعد میں کہیں گے، کس کے ذریعے سے کہلوانا ہے، بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اچھا طریقہ ہو، بات کرنے کا انداز اچھا ہو۔ وقال تعالی وتعاونوا علی البر والتقوی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ دیکھو ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور تقوی کے کاموں پر۔ ایک دوسرے کی مدد کرنے سے کیا ہوگا، یعنی کیا مقصد کیا ہے؟ باپ سے تعلق، کہ دیکھو ایک دوسرے کی مدد کرو کا مطلب دوسرے کو اچھی بات بتاؤ اور دوسروں کو نیکی کی طرف لاؤ، تو ایک دوسرے کی مدد ہو جائے گی نیکی اور تقوی کے کام پر۔ وقال تعالی، یہ آیت اگلے باب میں پھر آ جائے گی، آگے والے باب میں۔ وقال تعالی ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر، اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی جانب دعوت دے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہونے چاہیے، ضرور ہے، اس امت کی ذمہ داری ہے، ہر فرد کرے بہت اچھا ہے، لیکن کچھ لوگ تو باقاعدہ اس کام کے لیے مقرر ہونے چاہیے جو اسی کام میں لگ جائیں کہ لوگوں کو خیر کی دعوت دیتے رہیں۔ ایک بات آگے چلنے سے پہلے اس عنوان سے متعلق ایک سمجھ لیتے ہیں کہ دعوت، اچھی بات کی دعوت دینا اور خیر کی دعوت دینا، اس کے معنی کیا ہیں۔ عام طور پر ذہن اس طرف جاتا ہے کہ یہ دعوت و تبلیغ والا جو کام ہے یہ ہے مراد، وہ بھی مراد ہے، لیکن وہ ہی مراد نہیں ہے۔ ہمارے محدثین نے، فقہا نے، مشائخ نے یہ بات لکھی ہے، مؤذن اپنے اذان کے ذریعے سے بھی دعوت ہی دیتا ہے، لوگوں کو نماز کے لیے بلا رہا ہے، وہ بھی اس عنوان میں آ جاتا ہے۔ اور کوئی واعظ اپنے واعظ کے ذریعے سے، جب وہ امام ہے اور واعظ کرتا ہے، تو واعظ میں بھی لوگوں کو خیر کی باتیں بتا رہا ہے، یہ بھی خیر کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ مفسر جب تفسیر کر رہا ہے تو قرآن کی باتیں لوگوں تک پہنچا رہا ہے، لوگوں کو قرآن کی طرف دعوت دے رہا ہے، خیر کی باتیں سکھا رہا ہے، یہ بھی دعوت الی الخیر ہے۔ محدث حدیثوں کے ذریعے سے، فقہ اور مسائل بیان کر کے لوگوں کو اس بات کے، ان باتوں پر عمل کی جو ترغیب دے رہا ہے، یہ بھی دعوت کا کام کر رہا ہے۔ دین کی باتیں آگے پہنچانا، صحیح باتیں آگے پہنچانا، یہ دعوت کا کام ہے۔ آگے اب احادیث ہیں۔ وعن ابی مسعود عقبۃ بن عمرو الانصاری البدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، رواہ مسلم۔ حضرت ابو مسعود، جن کا نام عقبہ بن عمرو الانصاری ہے، یہ انصاری صحابی ہیں، ابو مسعود البدری رضی اللہ عنہ، اس پر شرح نے کلام کیا ہے کہ یہ ابو مسعود جب انصاری ہیں، اس کا مطلب یہ کیا ہوا کہ مدینہ منورہ کے ہونے چاہیے، تو ان کو بدری کیوں کہا جاتا ہے؟ بعض فرماتے ہیں کہ بدر میں رہائش کی وجہ سے ان کو بدری کہا جاتا ہے، بعض فرماتے ہیں کہ یہ غزوہ بدر میں چونکہ شریک ہوئے تھے، اس نسبت سے ان کو البدری کہا جاتا ہے۔ لیکن اور بھی تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بدری تھے، لیکن ان کو بدری نہیں کہا جاتا۔ بہرحال ان کی طرف یہ نسبت غالب رہی، البدری۔ تو ابو مسعود انصاری بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من دل علی خیر، جو دوسرے کو خیر کی بات کی جانب دلالت کرتا ہے، یعنی خیر کی بات بتاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، تو کرنے والے کے برابر اس کو بھی اجر ملتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اور اس کو ہم کہیں گے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ ایک شخص نے دوسرے کو کوئی اچھی بات سکھا دی، سامنے والا شخص وہ سیکھ لیتا ہے، اس پر عمل کر لیتا ہے، اب عمل کرنے والے کو تو پورا پورا ثواب مل ہی رہا ہے، سکھانے والے کو بھی اجر مل رہا ہے۔ ترغیب دینے والے کو، دوسروں کو دعوت دینے والے کو بھی اس کا اجر مل رہا ہے. اب انسان کی مرضی ہے کتنے لوگوں کو سکھاتا ہے، کتنے لوگوں تک بات پہنچاتا ہے، اب انسان کی مرضی ہے. من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ. اب یہاں پر ایک شرح نے تو کلام کیا ہے، صرف ایک مختصر سی بات ہے، اس کا تذکرہ کر دیتا ہوں کہ جس نے دوسرے کو اچھی بات بتائی، سامنے والے نے عمل کیا، تو سوال یہ ہے کہ اس کے عمل کا پورا پورا ثواب بتانے والے کو بھی ملتا ہے یا اصل ثواب ملتا ہے اور باقی، یعنی اس لیے کہ ایک ہوتا ہے نفس عمل کا اجر، ایک ہوتا ہے پورے پورے عمل کا اجر. ہم تو یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل کا معاملہ ہے، جس کو ہم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء کی آیت سے ہم تعبیر کریں گے کہ کرنے والے کو پورا اجر ملتا ہے اور بتانے والے کو پورا اجر ملتا ہے. یہی پیچھے والے باب میں اس قسم کی باتیں آ گئی تھیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من دعا الی ہدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ينقص ذلك من اجورہم شیئا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی ہدایت اور اچھی بات کی جانب دعوت دے تو اس کے لیے اجر ہوگا کتنا؟ مثل اجوری من تبعہ، ان تمام لوگوں کے برابر اجر ایک شخص کو ملے گا جو اس کی اتباع میں وہ عمل کریں. اور ایسا نہیں ہے کہ اس کو اجر مل رہا ہے تو وہاں سے کم کر کے دیا جائے گا، نہیں نہیں، بلکہ کرنے والوں کو پورا پورا ملے گا. لا ينقص ذلك من اجورہم شیئا، اور یہ چیز ان عمل کرنے والوں کے اجر میں کچھ کمی واقع نہیں کرے گی. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. نماز کی ترغیب دی، لوگوں نے نماز شروع کر دی، نماز پڑھنے والوں کو پورا پورا اجر مل رہا ہے، ثواب پورا پورا اجر مل رہا ہے ان کی نمازوں کا، اور جس نے کہا تھا اس کو بھی مل رہا ہے. ایک ہی چیز کتنے لوگوں کو مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. ومن دعا الی ضلالۃ، لیکن برعکس، جو شخص کسی غلط اور گمراہی کے بعد کی جانب لوگوں کو دعوت دیتا ہے، کان علیہ من الاثم مثل آثام من تبعہ، تو گناہوں اس پر گناہ جو ہوتا ہے کتنا؟ اس پر گناہ ہوتا ہے ان تمام لوگوں کے برابر جو اس کے اتباع میں اس گناہ پر عمل کرتے ہیں. لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، اور دوسرے گناہ کرنے والوں کے گناہ میں، ان کی برائی میں کوئی کمی نہیں آ جاتی اس کی وجہ سے. تو دونوں طرف کا معاملہ ہے، انسان اچھائی پھیلاتا رہے اور اچھی چیزیں لوگوں کو بتاتا رہے، اور ظاہر ہے کہ میں کبھی تو جانا ہے دنیا سے، تو یہ اچھی چیز ہے، انسان کی اچھی تعلیمات دنیا میں باقی رہ گئیں تو آگے یہ سلسلہ جاری رہے گا. قبر میں جانے کے بعد وہ تو قبر میں آرام کر رہا ہے، اس کو ساتھ ساتھ اجر میں اضافہ ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ عمل کر رہے ہیں اس کی کئی بھی باتوں پر. جیسے پہلے بھی یہ بات آئی تھی کہ ہر شخص کے لیے یہ آسان نہیں ہوتا دوسروں تک بات پہنچا دینا. بعض لوگ ہوتے ہیں جو لاکھوں کے مجمع میں بات کرتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں جو ایک دو بھی ان کے سامنے نہیں ہوتے جن سے بات کریں، لیکن کم از کم اپنے گھر میں تو انسان وہ ماحول بنا سکتا ہے. کم از کم اپنے گھر میں تو انسان اپنے ماتحتوں اور چھوٹوں میں تو کچھ نہ کچھ تعلیم و تربیت کا انتظام کر سکتا ہے. وہاں کر لیا، اب وہ لوگ ہو سکتا ہے آگے جا کر انسان خود نہ صحیح، لیکن ایک شخص بھی انسان نے تیار کر دیا، وہ ایک شخص ہزاروں لوگوں کو سکھا دے اور تعلیم دے دے، اس کو ثواب ملتا رہے گا، اس لیے کہ یہ واسطہ بنا تھا، یہ اس کے لیے سبب بنا تھا. تو یہ نہ دیکھیں کتنے لوگ تیار ہو رہے ہیں، یہ دیکھیں کہ اچھا ٹھیک ہے ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں اور اپنی طرف سے لوگوں کو سکھانے کی کوشش کر دیں، چاہے ایک دو کو سکھائیں چاہے ہزار کو سکھائیں. پھر ہو سکتا ہے کہ وہ ہزار میں سے کوئی بھی عمل نہ کرے، اور ہو سکتا ہے ایک دو میں سے ہزاروں لوگ نکل آئیں عمل کرنے والے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہزاروں کو تعلیم دینے والے میں اخلاص نہ پائے جائے اور ایک دو کو سکھانے والے میں اخلاص پائے جائے، تو وہ قوت میں بڑھ جائے گا. اس لیے نمبر کی فکر نہ کریں، لیکن کوشش کرتے رہیں اپنی. نمبر کی فکر نہ کریں کہ زیادہ لوگ ہوں کم لوگ ہوں، نہیں، بلکہ اپنی کوشش کرتے رہیں. کوشش جاری رکھنی ہے، وہی طریقہ جس کو قرآن نے بتایا، بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. وعن ابي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الرايه غدا رجلا يفتح الله على يديه بڑی اچھی روایت ہے ابھی، لیکن عنوان چونکہ واضح ہے اس لیے اب تفصیلات میں نہیں جاتے، صرف حدیث کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. ابو العباس کنیت ہے، نام ان کا سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. بعض فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں سب سے اخیری انتقال کرنے والے یہی صحابی ہیں، اگرچہ بعضوں نے دوسرے نام بھی لیے ہیں، لیکن ایک قول یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں سب سے اخیری انتقال کرنے والے یہ ہیں. ان کا نام اصل میں سہل نہیں تھا، ان کا نام حزن تھا. حزن کے معنی سخت، سخت زمین کو حزن کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام پسند نہیں فرمایا، سخت زمین، سخت تو مزاج میں سختی آ جائے گی، اس لیے کہ نام کا اثر ہوتا ہے. لکل شعین من اسمی ہی نصیب، ہر چیز کے اندر اس کے نام کا اثر ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام سہل کے بجائے حزن کر دیا. مشہور ہے سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ، بہت مشہور تابعین میں سے ہیں، کبار تابعین میں سے، بہت افضل التابعین میں سے ہیں. ان کے والد جو تھے، سعید بن المسیب کے والد مسیب، یہ صحابی ہیں، اور ان کے والد تھے، ان کا نام حزن تھا، وہ بھی صحابی ہیں، وہ بھی حزن نام تھا. عرب میں ایسے نام بہت ہوتے تھے، سختی، یعنی بنو کلاب، کلب، حالانکہ ہم کہتے ہیں کتا ہے تو گالی ہے، لیکن ان لوگوں میں کلب درندہ، درندہ، اور یہ شجاعت اور طاقت، اور اس کے لیے اس طرح کے نام بہادری والے استعمال کیا کرتے تھے، رکھا کرتے تھے. تو سخت اور اس قسم کے نام ان کو پسند تھے. تو یہ سعید بن المسیب کے جو دادا ہیں، سعید بن مسیب بن حزن، ان کے دادا جو ہیں، ان کا نام حزن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حزن، یہ نام تو اس کے بجائے سہل رکھ لیتے، تو یعنی مشورے کے طور پر، حکم کے طور پر نہیں تھا. تو حزن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی نام کو پسند فرمایا کہ یا رسول اللہ، اب تو حزن ہے تو بس وہی رہنے دیتے ہیں. فرمایا ٹھیک ہے، منع نہیں فرمایا، صحابہ تھے، جانتے تھے. تو اتنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بہت پسند نہیں فرمایا، لیکن انہوں نے بھی اس وقت اس کو بدلنا نہیں چاہا تھا. تو سعید المسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ حدیث سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دادا سے یہ فرمایا تھا کہ نام بدل لو تو اچھا ہے، اس قسم کی بات فرمائی تھی اور انہوں نے نہیں بدلا تھا، تو میں سمجھ گیا کہ ہمارے اندر یہ سختی اللہ تعالیٰ نے مقدر کی ہے. اور واقعی ایسا ہوا کہ مزاج میں ان میں، ان کے خاندان میں سختی رہی تھی. ایک مزاج، ایک نام کا اثر ہوتا ہے. یہ خیر مستقل الگ عنوان ہوگا نام بدلنے کا، اس پر محدثین نے مستقل عنوانات قائم کیے ہیں. یہاں پر ہم روایت پڑھ لیتے ہیں. سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والے دن فرمایا، اب اس کی بھی ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے، وقت بھی ہمارا ختم ہو رہا ہے، کہ خیبر کا واقعہ کب پیش آیا تھا، کیا واقعات ہوئے تھے. حاصل یہ، خلاصہ یہ ہے کہ سن 7 ہجری کا واقعہ ہے. اس سے پہلے صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں ہوا تھا. سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ میں لوگوں کو سخت امتحان سے گزرنا پڑا تھا، اس کی بھی تفصیلات ہیں. سخت امتحان سے گزرنا پڑا تھا. اس امتحان کے نتیجے میں جو جو صلح حدیبیہ میں شامل ہوئے تھے، تقریباً 1500 صحابہ، ان کو انعام کے طور پر خیبر دی گئی تھی. کہا گیا تھا خیبر میں وہی جا سکتا ہے جو صلح حدیبیہ میں شامل تھا، جو اس امتحان سے گزرے ان کے لیے یہ انعام ہے، اس لیے کہ خیبر میں فتوحات اور مال بہت زیادہ تھا، مال غنیمت بہت زیادہ تھا، اور فتح تو مسلمانوں کی تھی. تو یہ خیبر انہی لوگوں کے لیے تھا جو صلح حدیبیہ میں شامل ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. صلح حدیبیہ کا مطلب کہ عمرہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، تو ان صحابہ نے یہ کہا کہ ہم بھی ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، حالانکہ جان کا خطرہ تھا. خیر، یہ ایک مفصل واقعہ ہے. تو خیبر کا موقع ہے، سن 7 ہجری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے مختلف علاقے فتح کیے ہیں. ایک قلعہ ہے جو فتح نہیں ہو رہا، ایک دن، دو دن، تین دن، الگ الگ صحابہ کے ہاتھ میں جھنڈے، فتح نہیں ہو رہا. ایک دن آپ نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا، آئندہ کل میں جھنڈا ایسے شخص کے ہاتھ میں دینے والا ہوں، رجلاً یفتح اللہ علی یدیہ، ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دینے والا ہوں جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ اس قلعے کو فتح کر دیں گے. آگے فرمایا اس شخص کی صفات کیا ہوں گی، یحب اللہ و رسولہ و یحبہ اللہ و رسولہ، وہ شخص ایسا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. کتنا اونچا انعام ہے. فتح تو خیر فتح جس کے ہاتھ میں بھی ہو, جھنڈا جس کے ہاتھ میں بھی ہو. حضرہ صحابہ کو یہ اس سے غرض نہیں تھی کہ منصب کی غرض نہیں تھی, لیکن یہ جو شہادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں نا, یحب اللہ و رسولہ و یحب اللہ و رسولہ, ہر صحابی محبت کرتا تھا. لیکن یہ تو سند مل رہی ہے اس شخص کے حق میں کہ جس اللہ اور اللہ کے رسول سے کی محبت اس کے دل میں ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. شہادت ہے, سند ہے. ہر صحابی انتظار کر رہا تھا کہ یہ سرٹیفکیٹ مجھے مل جائے. فبات الناس یدوکون لیلتہم ایہم یعطاہا, لوگوں نے رات گزاری یدوکون ان باتوں میں لگے ہوئے تھے, یعنی یہ باتیں بھی چل رہی تھیں کہ کس کو یہ جھنڈا دیا جائے گا, دیکھو فلانا ہو سکتا ہے, دیکھو یہ فلانا ہو سکتا ہے, کون ہوگا وہ, کون ہوگا. ابو بکر تو سب سے اونچے ہیں, عمر ہیں, جو بھی ہوگا. بہرحال آپس میں تذکرہ چل رہا تھا اور ہر ایک چاہتا تھا کہ مجھے مل جائے. ایک ایسا شخص جو بیچارہ امید میں بھی نہیں تھا, آپ نے ان کو بلا لیا. فقال اين علی ابن ابی طالب, اچھا, فلما اصبح الناس غدوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلهم یرجو ان یعطاها, جب صبح ہوئی تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, وہاں جمع ہوئے, ہر ایک امید کر رہا تھا کہ اسے دیا جائے. کیوں دیا جائے, یہ بات سمجھنے کی ہے کہ منصب کی وجہ سے نہیں, اس کے ہاتھ فتح ہوگی اس لیے نہیں, بلکہ اس لیے کہ یحب اللہ و رسولہ و یحب اللہ و رسولہ کی شہادت مل جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی وہ سند مل جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فقال اين علی ابن ابی طالب, علی ابن ابی طالب کہاں ہیں, علی ابن ابی طالب کہاں ہیں. وہ تو امید میں بھی نہیں تھے, امید اس لیے بھی نہیں تھی, ظاہر ہے چاہتا تو ہر ایک تھا, چاہتا تو ہر ایک تھا, وہ بھی اگر تندرست ہوتے تو امید میں ہوتے, لیکن بس اتنا ہے کہ وہ تو بیمار تھے, تو انہوں نے سوچا میں تو ویسے بھی بیمار پڑا ہوا ہوں, میرے ہاتھ میں کہاں جھنڈا ملنے والا ہے. اين علی ابن ابی طالب, فقیل یا رسول اللہ ہوا یشتکی, اب صحابہ جمع ہوئے تھے تو ہر ایک کو یہ تھا میں بھی سامنے آ جاؤں, شاید مجھے دیکھ کے کہہ دیں ہاں تم ہو, ہاں تم ہو, ہر ایک اپنا چہرہ دکھانا چاہ رہا ہے, لیکن یہ بیچارے انہوں نے چہرہ ہی نہیں دکھایا. فقیلا یا رسول اللہ ہوا یشتکی عینی, ہی ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے, وہ تو نہیں آ سکتے, وہ آنکھوں میں تکلیف ہے. قال فارسلوا الیہ, بلوا لو ان کو. فوتی بھی, ان کو لایا گیا, آنکھوں میں تکلیف تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا بھی مشکل تھا. فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینی ودعا له فبرأ حتی کأن لم یکن بہ وجع, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں لعاب ڈالا, بابرکت لعاب ڈالا ان کی آنکھوں میں, اور دعا کی, آنکھیں ایسی ٹھیک ہو گئیں گئے, تکلیف تھی ہی نہیں, بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد کبھی بھی ان کی آنکھوں میں وہ تکلیف نہیں ہوئی. فأعطاه الراية, یہ عجیب نظام ہے اللہ تعالیٰ کا, عجیب نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا تھا اور آپ کو اس کی تکلیف ہوئی تھی, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانپ نے ڈس لیا تھا, آپ نے لعاب لگایا, وہ زخم ٹھیک ہو گیا, وہ تکلیف ٹھیک ہو گئی. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں ہماری سوچ درست کرنے کے لیے, کہیں ہم غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں. کسی بزرگ کے پاس ہم جاتے ہیں, وہ دم کر دیتے ہیں, تو جس کو دم کیا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, حالانکہ وہ خود بیمار ہوتے ہیں. لوگ سوچتے ہیں کیا خود تو بیمار ہیں, دوسرے خود اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتے ہیں. نہیں نہیں, تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, خود کچھ نہیں کرتے, اوپر سے ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے, اوپر سے ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں بھی تکلیف ہوتی تھی, آپ بھی بیمار ہوتے تھے, لیکن آپ کسی پر دم کر دیتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں لعاب اپنا ڈالا, دعا کی, ٹھیک ہو گئے. ایسے ٹھیک ہوئے کہ آنکھوں کی تکلیف تو کیا, آنکھیں کھل نہیں رہی تھیں اور بالکل ٹھیک, گئے تکلیف تھی ہی نہیں. کل لم یکن بھی وجان, گئے تکلیف تھی ہی نہیں اتنی جلدی. فاعطاہ الرایہ, ان کے ہاتھ میں جھنڈا دے دیا, تو بڑے بہادر آدمی تھے. فقال علی رضی اللہ تعالی عنہ, یا رسول اللہ قاتلہم حتی یکونوا مثلنا, یا رسول اللہ کیا میں ان سے قتال کروں جب تک وہ ہماری طرح بن جائیں, پورے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں, اس کے بغیر کوئی اور کوئی صورت نہیں. فقال, آپ نے فرمایا کہ دیکھو, طریقہ بتایا, منع نہیں فرمایا کہ جو تم سوچ رہے ہو, طریقہ بتایا. فقال انفذ علی رسلک, دیکھو سیدھے آگے بڑھتے رہو حتی تنزل بساحتہم, یہاں تک کہ ان کے علاقے میں بالکل ان کے پاس پہنچ جاؤ. تو وہاں پہنچ کر پہلا کام یہ کرنا ثم دعوہم الی الاسلام، پہلے تو ان کو اسلام کی دعوت دو. اصل چیز لڑنا نہیں ہے، اصل چیز قتل کرنا نہیں ہے، قتال نہیں ہے، اصل چیز اسلام کی دعوت ہے. ادعوہم، یہی باب ہے ادعوہم الی الاسلام. حالانکہ پہلے ان کو اسلام کی دعوت پہنچ چکی تھی، وہ جانتے تھے اسلام کیا ہے، وہ جانتے تھے مسلمان کیا چاہتے ہیں، وہ یہی چاہتے ہیں کہ بس حق کے بعد سب قبول کر لیں. وہ بھی نہیں قبول کرتے تو چلو ٹھیک ہے، یہ قبول کر لو کہ ٹھیک ہے نظام ہمارا ہوگا. ادعوہم الی الاسلام، اسلام کی دعوت دے دو. واخبرہم بما یجب علیہم من حق اللہ تعالیٰ فی، اور ان کو بتا دینا کہ اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ان پر لازم ہیں وہ کیا ہیں، وہ بتا دینا. فواللہ، آگے جو باتیں فرمائی وہ فرمائی، لیکن یہاں پر تو بس یہ چونکہ باب میں اتنی باب سے متعلق یہ بات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نقل فرمائی. فواللہ لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، اللہ کی قسم یہ بات کہ اللہ تعالیٰ تیرے ذریعے سے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دیں، وہی میں نے بات بتائی، ہزاروں کے انتظار میں نہ رہیں، اللہ تعالیٰ ایک شخص کو ہدایت دے دیں تیرے ذریعے سے، یہ بہتر ہے سرخ اونٹوں سے. عرب میں بہت قیمتی مال سمجھا جاتا تھا اونٹ، اور اونٹ میں بھی جو سرخی مائل ہوتے تھے وہ بہت قیمتی سمجھے جاتے تھے. فرمایا سرخ اونٹ پسند ہیں سب کو، تو دیکھو ایک شخص کو بھی اگر صحیح راستہ مل گیا اور ہدایت مل گئی تمہارے لیے اس سے زیادہ قیمتی چیز ہے. تو کوشش یہ کرو کہ لوگ تمہاری بات کو، حق بات کو قبول کر لیں. قتال پہلی چیز نہیں ہے، وہ تو آخری درجے کی چیز ہے. آگے روایت، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان فتى من اسلم قال یا رسول اللہ انی اريد الغزو وليس معي ما اتجهز به. ایک شخص قبیلہ اسلم کا، ایک شخص، ایک نوجوان، فتن ایک نوجوان تھا قبیلہ اسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے صحابی قبیلہ اسلم کے نوجوان، عرض کیا رسول اللہ میں غزوے میں جانا چاہتا ہوں، بہت خواہش ہے، حالانکہ ان پر فرض نہیں ہے، کہتے ہیں مجھے خواہش ہے، دل چاہتا ہے. غزوے میں نکلنے کا دل چاہتا ہے لیکن میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، گھوڑا نہیں ہے، سواری نہیں ہے، تلوار اور ہتھیار نہیں ہے. ولیس معی ما تجہز بہ، تیاری کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، سامان جہاد نہیں ہے میرے پاس، کیا کروں؟ ایک تو جواب یہ تھا کہ بس رہنے دو پھر، لیکن ان کو شوق ہے، خواہش ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ائت فلانا فانہ قد کان تجہز فمرض. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرو، فلانے میرے صحابی ہیں ان کے پاس چلے جاؤ، اس لیے کہ انہوں نے غزوے میں جانے کی تیاری کر لی تھی، وہ بیمار ہو گئے تو وہ نہیں جا سکتے، سامان موجود ہے وہ جا نہیں سکتے، تمہارے پاس، تمہاری صحت ٹھیک ہے لیکن سامان نہیں ہے، ان کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر میری بات بتا دو. کیا بات؟ یہ گئے فاتح فقالا، یہ نوجوان صحابی بنے قبیلہ اسلم کے جو تھے ان صحابی کے پاس گئے. فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرئک السلام، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا ہے. کتنی بڑی خوشی کی بات ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا مجھے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرئک السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا ہے. ویقول، اور یہ فرمایا ہے. کیا فرمایا؟ فرمایا ہے اعطنی الذی تجہزت بہ، کہ تم نے جو، آپ نے جو سامان جہاد تیار کیا ہوا تھا غزوہ میں جانے کی جو تیاری کی ہوئی تھی اور آپ تو جا نہیں سکتے، وہ سامان مجھے دے دیجئے، میں جا سکوں گا، میں چلا جاؤں گا. آپ تو نہیں جا سکتے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ بیماری میں مبتلا کیا ہے، سامان آپ کے پاس موجود ہے، میں جا سکتا ہوں، سامان نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ سامان مجھے دے دیجئے، میں چلا جاتا ہوں. ذرا تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنا حال سوچیں، ہم نے حج میں جانے کے لیے پیسے جمع کیے ہوں، نفلی حج فرض نہیں، یا عمرے میں جانے کے لیے پیسے جمع کیے ہوں، $3,000 جو بھی ہم نے جمع کیے ہیں عمرے میں جانا ہے، اور وقت آیا تو ہم جانے کے قابل نہیں رہے، مشکل ہے جانا، بیماری آ گئی، کوئی کہے کہ اچھا میں چلا جاتا ہوں عمرے میں، مجھے 3,000 دے دو. ہم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ہم سوچیں، ہمارا مقصد ثواب ہے یا ہمارا مقصد شوق پورا کرنا ہے؟ سوچنے کی بات ہے، کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے کے لیے نہیں، اپنے بارے میں سوچنے کی بات ہے کہ ہم جب اس طرح کا عمل کرتے ہیں تو شوق کے لیے کرتے ہیں یا ثواب کے لیے کرتے ہیں. ہم نہیں جا سکتے، ہمارے پاس پیسے ہیں، اچھا کوئی اور چلا جائے، بیچارے کتنے لوگ ہیں جو تڑپ رہے ہیں جانے کے لیے لیکن نہیں جا سکتے، ان کی مالی حیثیت وہ نہیں ہوتی کہ وہ جا سکیں۔ خیر یہ ایک الگ مسئلہ ہے، تو ان کا حال دیکھنا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان صحابہ کی کا مقام کا ہمیں کچھ تھوڑا سا، یہ عام صحابی ہیں، ان کا ہمیں ان کے جذبہ کیا ہوتا تھا وہ ہم سمجھیں۔ تو فقال، ان صحابی نے اپنی بیوی سے کہا، بیمار تھے، یا فلانتو اعطیہ الذی تجہزت بہ، دیکھو میں نے جو تیاری کی تھی نا سفر کی، سامان کی، غزوہ میں جانے کی، وہ تمام سامان ان کو دے دیجئے۔ اور آگے تاکید کی، دیکھو ظاہر ہے اب ایسے کیا ہوگا کہ ہم مثلا، جیسے میں نے مثال دی، میرے بھی مثال ادھوری تھی، اس لیے کہ میں نے یہ کہا کہ اچھا $3,000 مثلا ہم نے جمع کیے تھے عمرے میں جانے کے اور ہم نہیں جا سکے، کوئی اور کہتا ہے کہ اچھا میں چلے جاؤں کے بدلے میں، ہاں ہاں تو ہم 3,000 تو دے دیں گے اور ہم سمجھیں گے ہم نے بہت بڑا کمال کیا، ہاں انشاءاللہ ہے، بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے، لیکن باقی اور کچھ ہم نے اگر تیاری کی تھی وہاں، اچھا ٹھیک ہے وہاں مکے میں یہ کام آ جائے گا، مدینہ میں یہ کام آ جائے گا، کچھ اور بھی چیزیں ہوں گی، سامان ہوگا جو وہاں کام کے لیے استعمال کے لیے، تو وہ چیزیں تو ظاہر ہے وہ تو ہماری ہیں، وہ تو ہمارے استعمال کے لیے ہم نے سوچا تھا۔ یہ صحابی کا حال دیکھیں کہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ جو میں نے سامان تیار کیا تھا وہ پورا پورا دے دو، ولا تحبسی منہ شیئن، اور کوئی بھی چیز دیکھو اپنے پاس روک کر نہ رکھ لینا، کوئی بھی چیز رکھنا نہیں، جتنی بھی تیاری جانے کے لیے کی تھی، جو جانے والا سامان تھا وہ سب ان کے ساتھ جائے گا، میرے ساتھ جو سامان جانے والا تھا وہ سب ان کے ساتھ جائے گا۔ آگے فرمایا، فواللہ لا تحبسین، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جو تیاری تھی وہ ان کو دے دو، فواللہ لا تحبسین منہ شیئا فیبارک لکی فیہ، اللہ کی قسم اگر کوئی چیز اپنے پاس روک کر رکھی تو اس میں برکت نہیں ہونے والی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف اگر ہم نے کوئی چیز رکھی ہے تو اس میں رکھنے کا فائدہ کیا، برکت ہوگی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیں گے تو ثواب ملے گا، اب نہ دینے سے ثواب سے بھی گئے اور اس میں برکت بھی نہیں ہوگی، تو ہمارے کام کی بھی نہیں رہے گی، میں جو کچھ ہے سب دے دو، جتنی تیاری کی تھی سب دے دو۔ یہ تھا صحابہ کا جذبہ اور یہ تھا ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل۔ اور یہاں پر اس حدیث کا عنوان سے جو تعلق ہے وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے عنوان پڑھا تھا، نیک اچھی بات کی طرف دوسروں کو رہنمائی کر دینا۔ تو اب ایک صحابی آئے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم، خود تو آپ کے پاس کوئی ایسا انتظام تھا نہیں لیکن دلالت تو کر دی، رہنمائی تو کر دی کہ میں نہیں کر سکتا، اچھا وہ فلانا تمہاری مدد کر دے گا، تو دلالت علی الخیر یہ عنوان ثابت ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں ان صحابہ کا جو جذبہ تھا، ان صحابہ کا جو دین سے تعلق تھا، اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرما دے، اور محض اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالی ہمیں بھی ان صحابہ کے محبین میں، ان سے محبت کرنے والوں میں، اور اللہ تعالی صلحاء میں ہمیں بھی شامل فرما دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔